نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قضاء عرف يسلس متعلق أحاديث كذلك الحاء كاتين أن أبي بكرة رضي الله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. کہتی ہیں کہ پیر رسول کو میں نے فرماتے سنا، آپ کہتے تھے کہ انصاف والے قاضی کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، انصاف کرنے کے باوجود اپنے فیصلے اور اپنے قضا میں اس کو اتنا سخت حساب دینا پڑے گا کہ وہ تمنا کرے گا کہ دو آدمیوں کے درمیان اس نے فیصلہ کبھی نہیں کیا ہوتا. تو قاضی بننا آسان نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑا درجہ ہے، ایک بہت بڑا منصب ہے، رتبہ ہے، حکومتوں کے اندر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر آدمی حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کا تو یقین، اگر وہ مسلم ہے تو حق ادا کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے ڈرے گا کہ حق دے لوگوں کو، لیکن اگر جان بوجھ کر کے اس نے حق کو ناحق کیا اور غلط فیصلہ دیا تو قیامت کے دن اس کا گناہ بہت بڑا ہوگا اور اس کا عذاب بہت بڑا ہوگا، حساب و کتاب اس کا بہت سخت ہوگا. فیصلہ کرنے والے عادل قاضی کا جب یہ حال ہوگا، اتنا سخت حساب اس کو کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ سوچے گا کہ ہم کبھی دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ نہ کیے ہوتے تو اچھا ہوتا. تو پھر جو شخص فیصلے میں ظلم کیا کرے گا یا کیا ہوگا جس نے، اس کا کیا حال ہوگا. اسی طرح ایک روایت میں ہے فی ثمرہ، یعنی ایک کھجور کے بارے میں بھی اس نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. یہ ہے فیصلہ کرنے یا قاضی کے منصب کی اہمیت اور اس کے پیچھے جو اس کے جان اور اس کے گناہ کا خطرہ ہے قیامت کے دن، اس کا بیان ہے. یقیناً آج کل لوگ اس میں کوئی شک نہیں، بہت سے عام لوگوں کو بھی کبھی کبھی فیصلہ مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہی فیصلہ کر دیجئے ہم مان لیں گے. پہلے اقرار لے لیتے ہیں کہ فیصلہ کریں گے، لکھا لیتے ہیں، دستخط بھی کر دیتے ہیں، لیکن جان بوجھ کر کے ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں کہ غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ مسئلہ بھی کسی کے ساتھ آتا ہے قیامت کے دن، غلط فیصلہ کرنے کی بنا پر بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه رواه البخاري. اس حدیث کو فیصلے اور قضاء کے باب میں لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت قاضی نہیں ہو سکتی، عورت قاضی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو، حدیث کا لفظ یہ ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کو عورت کے ہاتھ میں دے دیا، عورت کے ذمے دے دیا. اس میں بڑے جو حکومت ہے، خلافت ہے، امارۃ المومنین ہے، سب سے پہلے درجے پہ آتا ہے. اس کے علاوہ وزارت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ادارہ ہو جس کی ذمہ داری صرف مردوں کے اوپر عورتوں کو دے دیا جائے تو اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی. آپ جانیں گے کہ پیارے رسول کے زمانے میں بہت ہی آدمیوں کی کمی تھی، پڑھے لکھے آدمیوں کی، اس میں عورتیں کچھ ایسی تھیں جو بہت سے مردوں سے پڑھی لکھی تھیں. آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ام عطیہ بھی بہت ہوشیار تھی معاملات میں، جیسا کہ روایت میں ذکر آتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی فیصلے کی کس قاضی بنایا کہیں کا، کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہیں بیٹھایا کہ لے جا کر کے مردوں کو پڑھاؤ اور فتویٰ دو. فتویٰ بھی عورتوں کا کام نہیں، پوری اسلامی تاریخ میں عورتوں نے فتویٰ نہیں دیا ہے، البتہ فتوے کو نقل کرتی تھی. آپ جو جانیں یہ چیز کہ ایک عورت کا نکاح ایک عورت نہیں کر سکتی ہے، کسی لڑکی کا نکاح کرنا ہو، ماں زندہ ہو، بھائی چھوٹے یعنی اس سے چھوٹے ہی ہوں لیکن بالغ ہوں، تو عورت کو، ماں کو حق نہیں ہے کہ ولی بنے. ولی کون بنے گا؟ مرد بنے گا. اور بغیر ولی کے نکاح بھی صحیح نہیں، یہی مطلب صحیح ہے. روایات اس کے بارے میں بہت ہی واضح ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, بغیر ولی اور دو منصف گواہوں کے, دیانتدار گواہوں کے علاوہ شادی نہیں ہوگی. لا نکاح, نکاح ہی نہیں ہے. تو جب نکاح کے معاملے میں اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پالتی تھی اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی بچیوں کو, خرچ وغیرہ برداشت کرتے تھے, سب کچھ کیا, لیکن جب شادی کا معاملہ ہوتا تھا تو ان کے بھائی سے کہتی تھی کہ تم ان کے لیے مگنی کرو اور پھر گواہی وغیرہ لو. وہ خود شادی کی نگرانی نہیں کرتی تھی, ولایت ان کے ہاتھ میں نہیں تھی. جب اتنے چھوٹے معاملے میں عورت کو ملکیت نہیں حاصل ہے تو پھر جس ملک میں یقیناً عورت کو وہاں کا سربراہ بنا دیا جائے, یقیناً ان کے عقل اور ایمان کیا دیوالیہ ہے. آپ جانیں گے عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت کفر کے ملکوں میں یا کافر ملکوں میں عورتیں حکومت نہیں کرتی, لیکن مسلمان ملکوں میں عورتیں حکومت کرتی ہیں اور کر رہی تھی, اب بھی ہیں سبحان اللہ. میں نے ایک آدمی سے کہا جب بنگلہ دیش میں وہ جو تھیں قوم سے زیادہ تھیں انہوں کامیاب ہوئی, تو میں نے کہا کہ تمہارے یہاں مرد نہیں ہیں, تو کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی ماں ہے, اس کو حق ہے حکومت کرنے کا, یعنی وہ پوری انسانیت کی ماں ہے. حضرت ہوا پوری انسانیت کی ماں ہے, لیکن حضرت آدم نے ان کو کوئی ایسا منصب نہیں دیا تھا جس میں وہ حکومت کرے حضرت آدم کے اوپر. مسئلہ ہے ڈھکوسے بازی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کی بات پورے طور پر صحیح ہے کہ عورتوں جس قوم نے عورتوں کو اپنے معاملات سونپ دیے ان کو کامیابی نہیں ہوگی. نہیں ہو پلے ہر یہ کامیابی ہو سکے, اس میں اگر سربراہ بنایا جا رہا ہے, صدر بنایا جا رہا ہے کسی ملک کا, تو سب سے پہلے یہ چیز حدیث کے اعتبار سے گناہ ہے, غلط ہے, اور لوگوں کو یقیناً ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ عورت کو موقع دے اس طرح کا. اور موقع کیوں ملا؟ کیونکہ حکومت کا جو انداز ہے آج کل کہ انتخاب کیا جائے, انتخاب بھی کوئی شرعی چیز نہیں ہے. انتخاب میں جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. کوئی بھی کسی بھی بڑے وزن کا آدمی ہو, عالم فاضل بہت بڑا ہو, اس کا ایک ووٹ اور اسی طرح ایک عام عورت کا, ایک عام گھاس کھودنے والے مرد کا آدمی کا ووٹ ہوتا ہے. دونوں میں فرق نہیں کوئی. اس وجہ سے جب اکثریت رہی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہوا کرتے, وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, جب اکثریت کے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ظاہر بات ہے ووٹ انہیں کی طرف پڑے گا جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں, غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور جو لوگ غلط کار ہوتے ہیں وہ اچھے آدمی اگر اٹھے بھی تو ان کو ووٹ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اسلامی نظام کی تنفیذ کرنے لگیں گے, جو ملک صرف اسلام کے نام پر بنا ہے اس میں جب نئی تنفیذ ہو رہی ہے اسلام کی یا اسلام کے قوانین کی, تو پھر کہاں ہوگی؟ اسلام کے نام پر اس کو لے, ہمارے دادا وغیرہ اس میں شریک تھے بنانے میں, وہ روتے تھے, کہتے تھے کہ بہت بڑی غلطی ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد کیا کرتے تھے کہ نہ بناؤ, ہوگا نہیں کامیاب, اور یہاں پھر مسلمانوں کی مصیبت کا دل شروع ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے ایک ملک لے لیا, پھر تو ان کو یہاں رہنے کا یہ سیوا استعمال کیا جانے لگا بعد میں, اور یہی چیز وہ جانتے تھے. لیکن وہاں سب کچھ دین اسلام کی پامالی وہاں کی جاتی رہی. بہرحال جو کچھ ہوا, کیوں عورتیں آتی ہیں ووٹ کے ذریعے سے؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ ڈرتے ہیں, کہتے ہیں اگر دین اسلام کی پابندی ہوئی تو ہمیں زنا کا موقع نہیں ملے گا, ہمیں شراب پینے کا موقع نہیں ملے گا, سود خوری کا موقع نہیں ملے گا, رشوت لینے کا موقع نہیں ملے گا. تو جو لوگ غلط کار ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے قانون کی نفاذ نہ ہونے پائے, راز کا نفاذ نہ ہونے پائے. جیسے کہ کافر اور منافق لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں دین اسلام بڑھنے نہ پائے, وہ آئے گا تو ہمارے بہت سے ہمارے منصب چھین جائیں گے, یا ہم اپنی فتنہ کاریوں کو پھیلا نہیں سکتے ہیں, تو کچھ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اسلام آگے بڑھنے نہ پائے. یہی ہے لن یفلح قوم ولوا امرهم امرا. آپ دیکھیں گے کہ کافر ملکوں میں بھی اس وقت عورتوں کو فوج میں لیا جاتا ہے, بعض مسلمان ملکوں میں بھی باڈی گارڈ وغیرہ عورتوں کو بنایا جا رہا ہے, سبحان اللہ. یہ بھی ایک چیز غلط ہے. آپ سوچیں جو چیز رسول کے زمانے میں نہیں تھی, اس زمانے میں اگر مسلمان کریں گے وہ چیز تو غلط ہو جائے گا. پیارے رسول نے فرمایا کہ عورتوں کو سربراہ نہیں بنایا جا سکتا. پیارے رسول کے زمانے میں فوجیوں کی کتنی کمی تھی, بدر میں لڑنے گئے تو صرف 313 آدمی تھے. آپ نے اور دوسری جگہ جب جنگ کیا آپ نے, یہاں تو اچانک جنگ ہوئی, 313 نکلے تھے خندق کے موقع پر, یا احد کے موقع پر آپ نے عورتوں کو نہیں نکالا کہ ہتھیار دے دیں اور کہیں کہ نکلے، عورتیں خدمت کے لیے اس معنی میں کہ اپنے شوہر کے ساتھ نکلی کہ وہ خدمت کرتی تھی، جنگ ہوئی جنگ کے پیچھے اپنا انتظام کھانے پینے کا عورتیں کر دیں، لیکن ہتھیار اٹھا کر کے لڑنے کا پیارے رسول نے ان کو اختیار نہیں دیا. حالانکہ سخت سے سخت ایک سے ایک فرد اگر زیادہ ہو جائے تو ان کی ضرورت تھی اس زمانے میں، اس کا مطلب ہے کہ عورت فوج میں نہیں داخل ہو سکتی، کیونکہ وہ عورت ذات وہ ہو سکتا ہے کسی بنا پر وہ الٹ بھی جائے اور کسی سے عشق کر کے ایک ملک کو بیچ سکتی ہے پورا. ایسا بھی ایسے واقعات کیا نام ہے خبروں میں، تاریخ کے خبروں میں آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اسی طرح وزارت وغیرہ ہاں خاص انداز کے دفاتر ہوں اگر جو صرف عورتوں ہی کے معاملات سے متعلق ہوں، ہسپتال ہو یہ سب عورتوں کے خاص معاملات سے متعلق ہیں، اس کو اس کی ہمت افزائی کی جا سکتی ہے. پیارے رسول کے زمانے میں حضرت مہدیہ تھیں عورتوں کے ختنے کی، عورتوں کے نہانے دھلانے کی اور دوسرے معاملات کی نگرانی شادی بیاہ کی کرتی تھی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ مخاطب کیا حضرت مہدیہ کو، کہیں جنازے کے موقع پر، کہیں شادی کے موقع پر آپ نے ان کو مخاطب. اس کا مطلب ہے کہ عورتوں کی ایک مجارٹی ایسی ہو سکتی ہے جس میں وہ عورتوں کے معاملات کو حل کریں. اسی طرح اگر کوئی یونیورسٹی بنائی جائے، کالج بنائی جائے، تو پھر عورتوں کو اس کی ذمہ داری لڑکیوں کے نام سے یا لڑکیوں کے کی جو اسکالر ہیں ان کے اوپر ان کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، نہ کہ وہ دین بن جائیں مرد لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے. نہیں، آج کل تو یہاں الحمدللہ یہاں تک یہی یہاں ہو رہا، یہی دین اب تک عورتیں نہیں ہوتی، ایک نائب ہوتی ہے. ہمارے یہاں یونیورسٹی میں، ملکہ یونیورسٹی میں جو اس کا ونگ ہے یا لڑکیوں کا، اس میں ان کو دین نہیں بنایا جاتا ہے، امیر نہیں ہوتی ہیں، وہ پرنسپل نہیں ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتی ہیں، وہ نائب ہوتی ہیں اصل ان کے جو لڑکوں کے ہوتے ہیں، اسی کالج کے تحت ہوتے ہیں. کلیہ شریعہ ہے، کلیہ دعویٰ ہے، کلیہ تربیہ ہے، کوئی بھی کالج ہو ان کے دین ایک ہوتے ہیں مردوں میں اور تمام معاملات آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. تو حقیقت ہے کہ عورتوں کے صرف خاص معاملات میں اسپتال ہو صرف عورتوں کا، اس میں عورتیں کام کر سکتی ہیں. اور اگر اسلامی بینک ہے، بینک کا نام تو اب تو بینک سروں پر تھوپ دیا گیا ہے، اگر اسلامی بینک ہے عورتیں کام کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں صرف عورتوں کے لیے موقع دیا جائے. لیکن عام معاملات میں عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دینا یہ بھی شرعی چیز ہرگز نہیں ہے. عورتوں کو باہر نکل کر کے کام کرنا جہاں کی پردہ نہ کر سکیں یہ بھی جائز، کیونکہ پردہ ان کی زندگی کے ساتھ ہے، بوڑھی ہو کر کے بھی ان کو کچھ نہ کچھ پردہ کرنا ہے. جیسا کہ حدیث آیت میں تھوڑی سی آسانی دی گئی ہے کہ جو بہت سی کھوپلی بوڑھیاں ہیں ان کی وہ سب پردہ نہ کریں تو کوئی ارغول قواعد نے نسا اللہ تھی لائی ارجنا نکان، جن کو شادی وغیرہ کے دن ان کے چلے گئے ہیں، نکل چکے ہیں، تو اگر وہ سب پردہ نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود عورت کو جہاں کوئی ایسا کام کرنا ہو جہاں پردہ سے نہیں رہ سکتی وہ کام جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی ملک ہو یا غیر اسلامی ملک ہو، وہاں مجبوری نہیں ہے. اور پھر عورتوں کو اس انداز سے کام دینا، کام کرنے کی اجازت بھی شریعت کا غلط ہے. مجاہدیاں کیوں بگڑ رہی ہیں؟ آپ سوچیں کہ یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے زمانے میں عورتیں گھر میں کام کر رہی ہیں، مرد ان کی روزی، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑے کا اور ان کو گھر بسانے کا سب کچھ انتظام وہ کرتا تھا. مرد ہی کو اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے پیدا کیا ہے، عورتوں کو گھر کے کام بھی آسان نہیں ہے. گھر کا کام بہت بڑا کام ہے حقیقت میں. پیارے رسول کے زمانے میں ان کو باہر نکل کر کے ان سے کام نہیں کرایا جاتا تھا کہ جا کر کے کھیت کھودیں. ہاں چند ایسے کام کیا کرتی تھی جو ہلکے پھلکے ہوں، باغیچے میں جا کر کے کھجورے توڑنے کے واقعات آتے ہیں، لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ وہ کھیت کھودتی تھی یا زمین کی اصلاح کرتی تھی یا کھجورے بیٹھاتی تھی. یہ سب عورتوں کا کام نہیں، عورتیں مدد کر سکتی ہیں آپ کی اگر پردہ میرا کر کے کریں. کھیتوں میں کام کرنے کا مسئلہ حقیقت میں یہ بھی اگر پردے کے ساتھ کر سکتی ہیں تو کریں، ورنہ بے پردہ ہو کر کے کوئی کام عورت نہیں کر سکتی. اور اب اس زمانے میں عورتوں کو دفتر میں نکالا جا رہا ہے، وہی کام جو مرد کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں مردوں کو دکانوں پر نہیں لیا جاتا ہے، عورتوں کو لیا جاتا ہے. ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے گاہک زیادہ آتے ہیں، گویا ان کو شکار کے لیے، جیسے شکار کے لیے کچھ رکھا جائے، کیا اس کو کہتے ہیں، جانور بانٹ دیا جائے، اسی طرح ان کو بانٹ دیا جاتا ہے وہاں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. یہ ایک انسانیت نہیں ہے، انسانیت کے بجائے یہ شریعت کی چیز نہیں ہے کہ عورتوں کو ایسا سامان بنا دیا جائے کہ لوگ ان کی وجہ سے کھینچ کر کے آئیں، کیونکہ عورت کو تو گھر میں پردے میں رہنا ہے، اس کی آواز بھی پردے کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں اور مومنوں کے بارے میں، یا یہ نبی کل ازواج کا وہ بنا سکھا انہیں سائل مومن اتنی نارے ہی نمن جنابی بہن، آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے اور مسلمان عورتوں سے اور مسلمان بچیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے چہرے کو اپنے پردے کو لٹکا لیں اپنے چہرے پر، ذلك ادنى ان يعرف ولا يخفى عنه القول فيطمع الذي في قلبه مرض، بولے تو نرم بات نہ بولے۔ اب آج کل جو ہوتا ہے مسلمان عورتیں اس قطر میں شہروں میں خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں جو قوم رکھتی ہے، یورپ وغیرہ میں جا کے دیکھیے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں ہے، آپ انڈیا میں جا کر کے دیکھیے بہت کچھ احتیاط کے باوجود بھی، ہم انڈیا کے حالات جانتے پاکستان کبھی نہیں گیا، تو بہت کچھ احتیاط کے باوجود جن لوگوں کے پاس چند ہزار پیسے آ جاتے ہیں وہ بہت ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے کو مسلمان کہلانے کے بجائے یا کم سے کم انڈین کہلانے کے بجائے انگریز بننا چاہتے ہیں، عورتیں ان کی کاٹنے رکھ، حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں، پہلے بہت سخت گرفت تھی اب وہ گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے فتوا بھی بعض ایسے لوگوں نے دیا ہے جو اللہ سے نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ وہ مسلم سے شادی بھی کر سکتے ہیں، کس سبحان اللہ کس عقل کس دین اور کس ایمان سے اس قسم کا فتوا دیتا ہے، اور فتوا نہ بھی دیں تب بھی ایسے حالات بنائے گئے ہیں، دفتروں میں رہتی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے، کالج اسکول میں بے پردہ رہتی ہیں کل مل کر کے، اختلاط کے ساتھ جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ان سب چیزوں کے لیے آسانی ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، اس وجہ سے شادیاں چاہے نہ چاہیں باپ جا کر کے کورٹ میں شادیاں کرا لیتی ہیں، مسلمان ملک ہو یا غیر مسلمان ملک ہو، مسلمان ملک ہو یا اقلیت مسلمان ہو، ہر جگہ یہ چیز اب ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ عورتوں کو ان کے اصل منصب سے نکال دیا گیا ہے، اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ذمہ دار ہی شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، جو ذمہ دار ہیں عورتوں کے، اولیاء امور جن کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنوں کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ کیسے بچا سکتے ہیں؟ بچپن سے ان کی تربیت جب تک آپ صحیح نہیں دیں گے، چند پیسہ آ جاتا ہے، نیچے خاص طور پہ نیچے قوم کے لوگ جو ہوتے ہیں زندگی بھر بھوکوں گزارے ہوتے ہیں، اچانک پیسے آ گئے، ہم نے دیکھا غصہ آ گیا، ایک صاحب نے بڑے فخر سے بیان کی مٹکے میں، درزی ہے بیچارہ، چوٹا پکڑ کر کے وہ چند پیسے کماتے ہیں اور اپنے بچے کو کیا نام ہے مشینری اسکول، عیسائی مشینری اسکول میں رکھے ہوئے ہیں، اور بڑے فخر سے بیان کرتا ہمارا لڑکا وہاں انگلش میڈیم سے پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا آپ نے کچھ قرآن وغیرہ بھی پڑھایا ہے؟ کہانی بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، جب آپ نے لائن پہلے ہی سے گندی کر دی اور اس کا دماغ اس کے دماغ کے اندر گندی چیزیں بھر دی ہیں تو پھر دین کی طرف کب آئے گا؟ اصل شیشہ جب تک صاف ہے اس میں جو چیز پہلے آپ بیٹھائیں گے وہی چیز بیٹھے گی، اس کا دماغ بچے کا شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے، اس کو جو رنگ ڈالیں گے آپ پہلا رنگ وہی پڑ جائے گا، اس کو بدلنا پھر آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کھرچ سکتے ہیں سب کچھ، لیکن اس قسم کے کاموں کے لیے بہت کچھ پھر محنت کرنی پڑے گی اور بہت کم کامیابی کا امکان ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلی تعلیم جو ہماری ہونی چاہیے بچوں کی وہ اسلامی تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد اسلامی تعلیم کے بعد آپ موقع ہے کہیں بھی چھوڑ دیں ان شاء اللہ گمراہ نہیں ہوگا، جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ لوگوں کو دنیاوی معاملات میں کے علوم میں بھی دخل دینا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو داخل کرنا چاہیے، سب اس کے موافق ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دین اسلام کو ان کو سکھایا جائے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑے چرخ پہ جھولو، پر ایک سکون بندے عاجز کے رہے یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، جب بچے کو آپ انشاءاللہ اسلامی تعلیم دے دیں گے بچپن سے اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تعلیم، کہیں بھی جائے گا ذرا بڑا ہو کر کے جبکہ خطرے کی عمر سے نکل جائے، 14-15 سال کی عمر جو ہوتی ہے مراحت کی وہ بہت ہی خطرناک عمر ہوتی ہے، بچے کو ایسی حالت میں آپ باہر آزاد نہ چھوڑیں، لڑکیوں کو لوگ بھیج دیتے ہیں اکیلے یورپ پڑھنے کے لیے، بہت بڑا بڑی سعادت مل گئی ان کو، اگر کوئی اسکالرشپ اس طرح کا مل گیا وہاں بھیجنے کا کسی لڑکی کو یا لڑکے کو تو بہت بڑا بہت بڑی خوش قسمتی ان کی ہو گئی، ایک صاحب ہی ڈاکٹر سے ہوتا ان کی بیوی سے تعلق تھا، بہت نیک بیوی تھی، ہر مہینے وہ بیچاری جا کر کے عمرہ کرتی تھی اور اچھے اچھے لوگ سب اکثر ہمارے خیال سے جانتے تھے، وہ گھر پہ آتی تھی رہتی تھی، ایک دن جب چھٹی کے ہوتے تھے، بہت ہی نیک عورت، نماز روزہ ہر وقت وہ ان کے شوہر کا دماغ اتنا بیکار تھا کہ بچوں کو انگریزی تعلیم دینا چاہتے تو آتے جاتے رہتے تھے ان کا بھی اقامہ تھا. وہ بچے کے لیے کوشش کر رہے تھے امریکہ بھیجنے پڑھنے کے لیے, تو بڑی کوشش سے کامیاب نہیں ہوئی ہے. یہی مکے کا قصہ میں بتا رہا ہوں, مکے میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں. تو جب کامیاب نہیں ہے کہتے ہیں بچہ وہاں چلا جاتا تو اس کی زندگی بن جاتی ہے. دیکھیے لوگوں کا تصور یہی ہے کہ زندگی وہیں بنی, حالانکہ آپ یہ سمجھیں کہ زندگی بگاڑنے کا کی وہ جگہ ہے. یقیناً اچھے اچھے لوگ جا کر کے بگڑ جاتے ہیں. زندگی بننے کے لیے ایسے ملکوں میں رہنا چاہیے جہاں کم سے کم مسلمان مجارٹی ہے, اگرچہ حکومت مسلمان نہ ہو لیکن مسلمان مجارٹی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں زیادہ سے زیادہ محفوظ رہنے کی امید ہے. توفیق یہی تو لوگوں کو سمجھے. آپ دیکھیں اس وقت جو روڈ چل رہی ہے وہاں کے حالات جا کر کے دیکھیں. لوگ جو اچھے دین پسند ہیں وہ بچپن سے وہاں پلے, ان کے باپ دادا اچھے سے اچھے انداز کے دین پر عمل کرنے والے تھے, بچوں کی تربیت ہوئی. وہی لوگ وہیں پیدا ہو کر کے اب وہاں سے بھاگ رہے ہیں. سارے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو پائے گی وہاں سے بھاگنے کی. کتنے لوگ یہاں دیکھیے یورپ سے لندن وغیرہ سے آ کر کے الحمدللہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں آنے کی. یہ ابو داؤد ہے, یہ فلاں ہے, کیا نام ہے اصغر بھائی, یہ لوگ جہاں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی وہ لوگ بھاگ کے بیچارے وہاں سے آئے ہیں اس معنی میں اپنے یہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں, پیسے اٹھا کے لائے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی رسول فرماتے ہیں کہ جس قوم نے اپنے معاملے کو امر ہوں, وہ معاملہ جو صرف مردوں کا ہے اپنے عورتوں کو دے دیا تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. کس موقع پر اللہ رسول نے فرمایا؟ حدیث شریف میں واضح طور پر کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے ایک پیر رسول کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, جب فارس کے لوگوں نے عورت کو صدر بنایا تھا, وہاں کا رئیس بنایا تھا, تو پیر رسول نے اس وقت کہا تھا کہ اب یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. نہیں یو پلے قوم انہوں نے امرونا گویا انہوں نے سربراہ بنایا تھا عورت کو. اس وقت پیر رسول نے بات کہی تھی. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ہرگز نہیں آتی کہ عورتوں کو ہم سربراہ نہ بنائیں, کیونکہ پیر رسول نے ہرگز ناکامیاب ہونے کی ذمہ داری کے ساتھ خبر دی ہے. لیکن مسلمان ہو تب نہ جس طرح کی بات آئے کوشش نہیں ہوتی ہے کہ اسلامی احکام کی تنفیذ ہو. اور سب سے پہلے ایسے لوگ حکومت پر آئیں جو لوگ نیک ہوں, اور یہ جو طریقہ ہے اس وقت بہرحال وہ اس طریقے سے امید نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی یا کوئی ایسا آدمی حکومت پر آ سکتا ہے جو جمہوریت کے انداز سے ہرگز نہیں آ سکتا ہے, کیونکہ اکثریت لوگوں کی کچھ اور ہے. وہ چاہیں گے ہی نہیں کہ نیک لوگ آئیں, ہرگز نہیں. وہ کسی زمانے میں کسی نے اخبار میں بھی لکھ دیا تھا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں اسلامی نفاذ کر کے ہاتھ کاٹا جائے لوگوں کا, لوگ ننگے ہاتھ کٹے ہاتھ بازاروں میں گھومیں, اس طرح کی بات کہہ گئے. یعنی گویا اسلامی قانون کے دفعات کا مطلب ہے کتنے لوگ قتل کر دیے جائیں گے, کتنے لوگوں کا ہاتھ کٹ جائیں گے, کتنے لوگوں کو پتھروں سے مارا جائے گا, اس طرح کی بات اخباروں میں کہہ دی. اسی ملک کو جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا اور خون کی ندی بہی اس کے لیے, اور خون کس کے خون بہے؟ جو لوگ اصل ملک کے لوگ ہیں وہاں بسنے والے ان کے خون نہیں بہے تھے. جو لوگ بیچارے یہ خواب دیکھ کر کے ادھر جا رہے تھے کہ ہم ایک جنت یعنی گویا جنت نشان ملک میں پہنچیں گے جہاں ہمیں جا کر کے انشاءاللہ اسلام ملے گا, دین ملے گا, ایمان ملے گا, امن ملے گا, لیکن انہیں کے خون کو ضائع کر کے آج کل بہرحال اسلام پر حملے کیے جاتے ہیں. وہاں سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کریں. تو ہونا یہ چاہیے, مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے, اگر مجبور ہیں رات دن غیرت آنی چاہیے, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سنے گا, حالات ٹھیک کرے گا. نہیں اپنے حقوں قوم ولو امرهم امرا, عورتوں کو گھر سے باہر نکالنا, عورتوں کو ایسے کاموں کے لیے مقرر کر دینا جہاں کی ایک دوسرے سے بے پردہ ملنے کا ملنے کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا ہے. یہ چیز ہرگز اسلام میں نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ ایسا ہاں ٹھیک ہے, عورتوں کا الگ کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں عورتیں ایک دوسرے کی خدمت کریں وہ کر سکتی ہیں. نہ عورتوں کو فوج میں جانے کا, عورت تیار نہیں بن سکتی ہے, عورت کیپٹن نہیں بن سکتی ہے, عورت لڑاکا جہاز یا اور کوئی جہاز نہیں چلا سکتی. یہ سب چیزیں غیر مسلم کو, چونکہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ آدمی غالب قوم کی مغلوب شخص غالب قوم کی تکلیف کرتا ہے. اسی معنی میں آج کل لوگ جو ہیں اکثر ذہن ان کا اسی طرح بن گیا ہے کہ نہیں ان کی ہر چیز لینی چاہیے ہمیں, اور وہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اس کے لیے مدد بھی کرتے ہیں. مسلمان ملکوں میں جہاں بہت کچھ تحفظ رہا ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے. وہ اس حدیث کو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہوں نے اپنے معاملے کو عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا، عورتوں کو سربراہ بنایا، انہوں نے فیصلے کے بعد میں ذکر کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عورت قاضی نہیں ہو سکتی، یعنی گویا عورت کو ججنگ تعلیم لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، لے کر کے اس قسم کی تعلیم لے کر کے کیا کر سکتی ہے، جس وجہ سے آپ دیکھیں گے یہاں کی یونیورسٹی میں اسی کالج میں اور دوسرے شخصوں میں وہ داخلہ لے سکتے ہیں، لیکن سزا میں عورتوں کو جگہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کا داخلہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے مجھے یاد آتا ہے احمد شاکر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے مصر میں بھی یہ چیز ہوئی تھی جب عورتوں کی آزادی کے لیے، اصل میں وہاں اسلام مصر نے اسلام کی بہت کچھ خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے بڑے چوٹی گورنر وہاں سے نکلے اور بہت کچھ پابندی تھی اسلام کی، لیکن آہستہ آہستہ بہت دنوں سے اس کو نشانہ بنایا گیا اور عورتوں کو نکالنے کی کوشش کی گئی. فرید اوجدی نے ایک کتاب لکھی ہے انہی لوگوں کے رد میں اس زمانے میں جو عورتوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں یا عورتوں کو آزادی دینا چاہتے ہیں، ان کے خلاف بہت ہی نفسیاتی تجزیہ کر کے یہ بتایا کہ عورت اس لائق ہے ہی نہیں کہ مردوں کا کام کرے. انہوں نے بتایا عورت مہینے میں عورت ایک ہفتے کم سے کم، عام عورتیں جو ہوتی ہیں ایک ہفتے تک بیمار رہتی ہیں، یعنی ان کو حیض وغیرہ کا عرضہ رہتا ہے، اس طرح کام نہیں کر سکتی ہیں جو جس طرح مرد کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے پردگی سے ان کا خاندان بھی برباد ہوا. بہت سے لوگوں کو مثال دی، انہوں نے فلاں عورت نکلی وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے، تو خاندانوں کی بربادی کا بھی بہت سا تذکرہ انہوں نے کیا ہے. اور یہ بتایا ہے کہ عورت کا مزاج اتنا کمزور ہے کہ وہ معمولی چیز سے بھی متاثر ہو سکتی ہے، ذہنی طور پر وہ پریشان ہو سکتی ہے. جو کام ذہن کے سکون کے ساتھ، ذہنی سکون کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ بہت سے حالات میں نہیں کر سکتی ہے. یہاں تک بتایا کہ اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ ایک عورت تھی جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ گوری عورت تھی، اس کا میاں بھی گورا، اور بچہ جو پیدا ہوا دونوں کے درمیان خالص کالا، شبہ بھی نہیں تھا کہ کسی غیر سے اس نے حمل لیا ہے. تو پھر یہ نفسیاتی تجزیہ کیا گیا کہ جہاں وہ صبح نظر اس کی پڑتی تھی تو آگے ایک اسٹیچو تھا جو کالے رنگ سے رنگا ہوا تھا. سبحان اللہ، تو ڈاکٹروں نے فیصلہ کیا کہ صبح صبح جو دیکھتی تھی روزانہ اس کالے رنگ کو، وہ اس کے بچے پر اس کا اثر آیا. تو اس طرح وہ متاثر ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اس لیے حقیقت ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ عورت مرد کے، اللہ تعالیٰ کچھ ایسا بنایا ہے کہ عورت مرد کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے، برابر نہیں ہو سکتی، لیکن کہا گیا کہ نہیں عورت کو مرد کے برابر کیا جائے. گاڑی چلانے کا مسئلہ یہاں بھی بہت تیزی سے لوگ چلا رہے ہیں، حالانکہ یہاں گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کو ضرورت نہیں، خالی عیاشی کے لیے یا دلچسپی کے لیے چلائیں گی. اور اس کے پیچھے آپ سوچیں کتنے فسادات ہو سکتے ہیں. گاڑی لے کر کے اچانک عورت اگر نکلے سفر، یعنی جدہ ہی جائے، جدہ سفر ہے، تو رسول نے فرمایا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چلی گئی ٹھیک ہے، تو کیسے آنکھ بند کر کے چلائے گی، تو کتنے لوگوں کو گھائل کر کے، خود اس کی نظر جو ہے گھائل کرے گی، خود اس کی گاڑی کتنے لوگوں کو مار ڈالے گی، یہ بھی ایک چیز ہے. تیسری بات ہے گاڑی کہیں پنچر ہو گئی، اکیلے اتر کر کے تنہائی میں کرے گی، بہت سے ایسے مواقع آ سکتے ہیں جن سے اٹک بھی جا سکتی ہے، بہت سے خطرناک مواقع آ سکتے ہیں اس کی صرف گاڑی چلانے میں. اور اس کے علاوہ اور دوسرے کاموں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، اکیلے کتنے لوگ تنہائی میں غلط کام کرتے ہیں، اس طرح عورتیں برباد ہوتی ہیں، کتنوں کو قتل کر دیا گیا اس کی وجہ سے کہ اس نے اس کی بیوی کے ساتھ غلط کیا. یعنی یہ سب فسادات، اس وجہ سے اسلام کی تعلیمات واقعی ایسی ہیں کہ جب تک ان پر عمل نہیں ہوگا دنیا میں فساد ہوگا. اور اسلام نام ہی ہے سلم اور صلح کا، اصلاح کا، اسلام پر عمل کر کے ہی، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی لوگ اصلاح کر سکتے ہیں. وعن ابي مريم الازدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من والله الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. بہت سخت دراوا دیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کسی معاملے کا مالک بنایا، پھر اس نے اپنا دروازہ لوگوں کے سامنے بند کر دیا، ان کی ضرورتیں نہیں سنتا، ان کی ضرورتیں نہیں پوری کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے سب کے ساتھ اور سب کو اپنی رحمتوں سے نوازیں گے، تو اللہ بھی اس کے سامنے اپنا پردہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو اپنے چہرے مبارک کو نہیں دکھائیں گے، اس کی حاجتوں کو پورا نہیں کریں گے. احتجب اللہ دون حاجتی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا نہیں کریں گے. جس طرح تم نے دنیا میں لوگوں اور غریبوں اور مسکینوں کی حاجت کو طاقت ہوتے ہوئے اور تم کو اسی لیے مقرر بھی کیا گیا تھا، اور یہی حالت ہوتی ہے حقیقت میں. آج کل جو لوگ معمولی سے معمولی آفیسر ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان سے اتر کے آئے ہیں، ان کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کہتے ہیں کہ ابھی صاحب ذرا چائے پی رہے ہیں، ایک کوئی مہمان آیا ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہزار بہانوں کے ساتھ لوگوں کے ٹائم اس طرح گزرتے جاتے ہیں، اتنے بڑے ہو گئے کہ لوگ عام لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے. وہ فلاں ہے، اسے آپ بی اے سے بات کر لیجیے، یہ ہے وہ ایشور کر کے ٹال دیا کرتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حدیث مبارک ہر چھوٹے بڑے ذمہ دار کے لیے ہے. تو بڑا ذمہ دار ہو، بادشاہ ہو، حکومت وقت کا مالک ہو، تو اس کو بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی خبریں لیں. نہیں خود نہیں جا سکتا ہے تو لوگوں کو مقرر کریں، یہ حالات کا جائزہ لے کر کے اصل چیزیں جو خبر دینے کی ہیں، جن کی اصلاح کی ضرورت ہے، وہ لا کر کے ان کو خبر کریں. اور اگر ایسے لوگ ہیں جو جن کو انہوں نے مقرر کیا وہ قیامت کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن ان کا حال یہی ہوگا کہ وہ اس قیامت کا ان کو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کسی ادارے پر ذمہ داری کا، تو چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کی ضرورتوں کے پیچھے اپنے کو بند نہ کر لیں، دروازہ کھلا رکھنا چاہیے. نہیں تو کم سے کم ایسے آدمی مقرر کرے جو لوگوں سے مل کر کے ان کی ضرورتوں کو پیش کرے.